بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر. ناظرین، السلام علیکم. میں لباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے سعودی عرب کے فرمانروا شاہ عبداللہ کا انتقال اور ان کے دور حکومت میں سعودی عرب کی پالیسی. اس موضوع پر گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جہاں ناظرین، مسلسل آپ کل سے خبروں میں سن رہے ہوں گے کہ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات انتقال کر گئے. ان کے انتقال کے بعد جیسا کہ سعودی سلطنت کے بانی عبدالعزیز نے ایک آئین اور قانون وضع کیا تھا، ان کے بھائی یعنی شاہ عبداللہ کے بھائی اور عبدالعزیز کے ایک اور بیٹے سلمان بن عبدالعزیز کو نیا فرمانروا سعودی عرب کا مقرر کر دیا گیا، اور بیعت کونسل نے بھی ان کی تائید اور توثیق کر دی. بہرحال شاہ عبداللہ جو بظاہر 10 سال تک سعودی عرب کے فرمانروا رہے، لیکن گزشتہ 3 عشروں سے جب ان کے بڑے بھائی شاہ فہد سعودی عرب کے فرمانروا تھے، اس دور میں بھی وہ سعودی عرب کے سیاسی، خارجی، مالی، دفاعی، غرض یہ کہ تمام امور میں سب سے زیادہ طاقتور شخص کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے تھے. اگرچہ ان کے انتقال کے بعد دنیا کے کئی ملکوں کے رہنماؤں نے ایک اصلاح پسند لیڈر سے تعبیر کیا، لیکن شاہ عبداللہ کے دور حکومت میں جس طرح سے وہاں پر گھٹن کا ماحول تھا اور جس طرح سے شاہ عبداللہ کی حکومت نے اپنے مخالفین کو کچلنے کی پالیسی اپنائی تھی، ان کے پیشروؤں میں بھی گھٹن کا ماحول تھا، لیکن اپنے مخالفین کو جس طرح سے شاہ عبداللہ کے دور میں کچلا گیا اس کی مثال کم ملتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی شاہ عبداللہ کے دور میں جس طرح سے امریکی اور سامراجی جو حکومتیں ہیں ان کی ڈکٹیشن جس طرح سے سعودی حکومت اور سعودی حکومت کی پالیسیوں پر حاوی رہی، وہ بھی اپنی جگہ پر ایک لمحہ فکریہ اور سوالیہ نشان ہے. اور سب سے آخری بات جو تھی وہ یہ کہ شاہ عبداللہ کے دور حکومت میں بھی پچھلے چند مہینوں سے امریکہ کے کہنے پر تیل کی قیمتوں میں جو تیزی سے کمی لائی گئی، ظاہر ہے کہ اس کا نقصان جہاں تیل پیدا کرنے والے ملکوں کو ہوا، وہیں خلیج فارس کے عرب ملکوں کو بھی ہوا. اور جیسا کہ تازہ ترین رپورٹ میں کہا گیا ہے عالمی بینک کے کہ سن 2015 میں سب سے زیادہ سعودی عرب کی اس پالیسی سے نقصان خلیج فارس کے عرب ملکوں کو ہی ہوگا، اور خود سعودی عرب کی معیشت بھی اس سے مستثنی نہیں رہی. اور بھی بہت سی پالیسیاں رہی ہیں جن پر گفتگو کریں گے ہم آج کے اس پروگرام میں، مگر ہمارے ساتھوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
سعودی عرب کے فرمانروا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز انتقال کر گئے. جمعے کو سرکاری ٹی وی پر نشر کیے گئے اعلان کے مطابق شاہ عبداللہ کے بعد ان کے بھائی اور ولی عہد 69 سالہ سلمان بن عبدالعزیز ملک کے نئے بادشاہ بن گئے ہیں. شاہ عبداللہ 2005 میں اپنے پیشرو شاہ فہد کے انتقال کے بعد ملک کے بادشاہ بنے تھے. شاہ عبداللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اصلاح پسند بادشاہ تھے اور انہوں نے ملک میں ایسی یونیورسٹی قائم کروائی جس میں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ کلاس میں بیٹھ سکتے تھے. انہی کے نام سے موسوم اس یونیورسٹی نے دسیوں ہزار طلبہ اور طالبات کو بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا. شاہ عبداللہ نے ملک کے اندر مختلف مذاہب اور پھر ادیان کے درمیان گفتگو کا سلسلہ شروع کروایا تھا. شاہ عبداللہ نے حکومتی ادارے میں پھیلی مالیاتی بدعنوانی پر قابو پانے کی بھی کوشش کی، اور اس سلسلے میں انہوں نے دفاعی سودوں میں بھی ہونے والے غبن کا سدے باب کیا، جس کے تحت تیاروں کا ایک بڑا معاہدہ ختم کر دیا گیا. مگر ماہرین کا کہنا ہے کہ زمام حکومت سنبھالنے کے بعد وہ اکثر و بیشتر علیل ہی رہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے منصوبوں کو پوری طرح عملی جامع نہیں پہنا سکے. مسئلہ فلسطین کے سلسلے میں شاہ عبداللہ نے امن کی جو کوششیں کی ان پر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے، کیونکہ ان کی تجویز کی وجہ سے اسرائیل کو فائدہ پہنچا اور فلسطینیوں کو نقصان اٹھانا پڑا. شام، مصر اور عراق کے سلسلے میں بھی شاہ عبداللہ کی پالیسیوں پر سخت تنقید کی جاتی ہے. شاہ عبداللہ کو کئی بار دل کے دورے پڑ چکے تھے، جبکہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کے کئی آپریشن کیے جا چکے تھے. گزشتہ ماہ دسمبر میں انہیں نیمونیا کی شکایت کے بعد ریاض میں شاہ عبدالعزیز میڈیکل سٹی میں علاج کے لیے داخل کیا گیا، اور جمعے کو الصباح سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور سعودی قوم خادم الحرمین شریفین شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے انتقال پر انتہائی افسردہ ہیں، جو جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب ٹھیک 1 بجے دار فانی سے کوچ کر گئے. شاہ سلمان نے اقتدار سنبھالتے ہی سعودی عرب کے وزیر داخلہ پرنس محمد بن نائف کو نائب ولی عہد اور اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو ملک کا نیا وزیر دفاع مقرر کیا ہے۔ سعودی عرب کے نئے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا کہ وہ ملک کے نظام کو اپنے پیش رو کی پالیسیوں کے مطابق ہی چلائیں گے۔ مختلف حلقے ایک عرصے سے سعودی عرب میں شہزادوں کے درمیان جن کی تعداد 6,000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے اقتدار کی رسا کشی کے خدشے ظاہر کرتے رہے ہیں، اس لیے نئے بادشاہ اور نئے حکام کے لیے صورتحال کو قابو میں رکھنا اور اپنی مرضی کے مطابق آگے بڑھانا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔
جناظرین، جیسا کہ آپ نے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی، نئے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ وہ سعودی سلطنت یا سعودی شاہی حکومت کے بانی عبدالعزیز کی پالیسیوں کو ہی جاری رکھیں گے۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب سے آل سعود حکومت کی بنیاد رکھی گئی اس وقت سے لے کر کل تک جو اس حکومت کی پالیسی رہی وہ اسی پالیسی کو ہی آگے بڑھائیں گے، اور ظاہر ہے کہ جب اسی پالیسی کو آگے بڑھانے کی بات ہوگی تو سعودی عرب جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے قدامت پسندوں، انتہا پسندوں اور شدت پسندوں کے سرپرست کے طور پر دیکھا جاتا ہے، تو ایک تشویش اور ایک لمحہ فکریہ بن جاتی ہے اس کی یہ پالیسی۔ چلتے ہیں سیدھے اس وقت اسلام آباد جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر اسد عباس صاحب۔ السلام علیکم جناب اسد عباس صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شاہ عبداللہ کا 10 سالہ دور حکومت کیسا رہا سعودی عرب کے لیے اور خطے کے لیے؟
وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اگر ہم اس قسم کی جو شخصیات ہیں جو کہ عالمی ایک حیثیت رکھتی ہیں اور ایک عالمی مقام رکھتی ہیں، اور پھر یہ کہ مثلاً امت مسلمہ کے اندر ان کا ایک خاص اختیار یا ایک خاص ان کی حیثیت ہوتی ہے، تو ان کی شخصیات کو سمجھنے کے لیے یا ان کی شخصیات کے اوپر تجزیہ کرنے کے لیے کہ ان کی زندگی جو ہے یا ان کا دور جو تھا، دور حکومت جو تھا، اس کے لیے چند ایک چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ عالم اسلام کے بنیادی طور پر ہمیں دیکھنے پڑیں گے کہ کیا بنیادی مسائل ہیں اور اس حوالے سے ان شخصیات کا جو کردار ہے وہ کیا رہا۔ یعنی ہم مسئلہ فلسطین کو دیکھتے ہیں تو مسئلہ فلسطین کے حوالے سے جیسا کہ ابھی رپورٹ کے اندر بھی مطلب پیش کیا گیا کہ رپورٹ کے اندر انہوں نے بتایا کہ فلسطین کے حوالے سے جو اقدامات شاہ عبداللہ نے کیے اس سے فلسطینیوں کے بجائے اسرائیلیوں کو زیادہ فائدہ ہوا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شام کا معاملہ جو ہے یا مختلف علاقے عراق کے اندر جو مسائل تھے، بحرین کے اندر جو مسئلہ پیش آیا، اسی طرح سے یمن کے اندر جو مسائل جو ہے مسلمانوں کو درپیش رہے، اس حوالے سے اگر شاہ عبداللہ کے کردار کو ہم دیکھیں اور ان کی شخصیت کا مثلا دیکھیں کہ ان کا کیا آؤٹ پٹ تھا، آیا اس سے عالم اسلام کو جو ہے کیا فوائد حاصل ہوئے ان کے اس دور اقتدار کے اندر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی شام کے اندر شام جو ہے وہ مسائل کا شکار ہو گیا اس دور کے اندر، اور بہت یعنی اہم کردار ہے شاہ عبداللہ کا شام کے اندر جو جاری جنگ ہے یا جو جاری کشیدگی ہے اس کے حوالے سے۔ اسی طرح سے عراق کے اندر جو جاری کشیدگی ہے اس میں بھی شاہ عبداللہ جو ہے ان کو ہم یعنی اس سے منہا نہیں کر سکتے ہیں یا اس سے الگ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے مصر کے اندر جو صورتحال ہوئی اس حوالے سے بھی سعودی حکومت یا شاہ عبداللہ نے جو ہے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، جو یعنی محمد مرسی کی حکومت کا خاتمہ ہے اور سیسی کا وہاں پر دوبارہ سے جو ڈکٹیٹرشپ کا آغاز ہوا ہے، تو اس حوالے سے شاہ عبداللہ کی شخصیت یا ان کے کردار کو دیکھا جائے تو امت مسلمہ کے مجموعی طور پر مسائل کے حوالے سے ان کا کردار زیادہ اس کو خوشائند نہیں کہا جا سکتا، یا اس بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے کوئی ایسے کام کیے ہوں جو کہ امت مسلمہ کے اجتماعی مفادات یا کلی مفادات جو ہیں اس کے حوالے سے۔ جہاں تک ان کی اپنی سٹیٹ کا تعلق ہے، مثلا انہوں نے اپنی ریاست کو کس طرح سے لے کر چلے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اپنی یعنی مملکت کو چلانے کے لیے بعض انسان فیصلے ایسے کرتا ہے جو کہ وہاں کے لوکل لوگوں کے فائدے میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سی ایسی انہوں نے ریفارمز کی کوششیں کی، یا بہت سی انہوں نے مثلا خواتین کو حقوق دینے کی بات کی، اسی طرح سے جو میونسپل الیکشن ہیں وہ ان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سعودی عرب میں ہوئے, لیکن اس کے ساتھ ہم دوسری جانب جب دیکھتے ہیں تو یعنی احسا کے اندر بڑا بروٹلی ایک جو اٹھنے والی تحریک تھی وہاں پر جو اپنے حقوق کے لیے اٹھی تھی اس کو بڑا بروٹلی کچلا گیا اسی ریاست کے اندر, اور شاہ عبداللہ کے دور اقتدار کے اندر جو ہے یہ واقعہ ہوا. اسی طرح سے بحرین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بحرین کے اندر جو ہے ملٹری جو ہے فورس بھیجی گئی. تو یہ ہے کہ پہلے یعنی اس سے پہلے جو ادوار تھے, اس سے شاہ عبداللہ سے پہلے جو بادشاہ تھے, وہ لوگ کوشش کر رہے تھے کہ پوری دنیا کے اندر اپنی جو پالیسیز ہیں یا اپنی جو مطلب ایجنڈا ہے اس کو بذریعہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم مال کے ذریعے پیسہ لگا کر ڈپلومیسی کے ذریعے جو ہے ہم اس کو تقویت دیں. لیکن شاہ عبداللہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ مال کا بے دریغ استعمال کیا گیا, پیٹرول ڈپلومیسی کو استعمال کیا گیا, اسی طرح سے اپنی سفارتی جو کاوشیں ہیں اس کو استعمال کیا گیا, بلکہ مائٹ کا بھی استعمال کیا گیا, یعنی فوجی قوت جو ہے اس کو بھی مختلف علاقوں میں استعمال کیا گیا. شام میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھرپور طریقے سے وہاں پر جو لڑنے والے جنگجو تھے ان کو سپورٹ کیا, اسی طرح سے بحرین کے اندر انہوں نے. تو ان جب ہم ان کی شخصیت کے بارے میں جائزہ لینا چاہتے ہیں یا جب ہم اس قسم کی ایک اس مقام کی حامل شخصیت کا جب ہم کہنا چاہیں گے کہ اس کا دور کیسا رہا, تو یقیناً ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس سے عالم اسلام کو کلی طور پر, امت مسلمہ کو کلی طور پر فوائد کیا حاصل ہوئے. اگر ہم فوائد کو دیکھیں تو آج کی امت مسلمہ جو ہے یہ واضح طور پر اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے. آج کا یعنی مڈل ایسٹ جو ہے وہ واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ یہ گزشتہ 10 سال کے مڈل ایسٹ سے بہت زیادہ انسٹیبل مڈل ایسٹ ہے.
بہت شکریہ آپ کا اسد عباس صاحب, بہت شکریہ.
موجود ہیں
جی, چلتے ہیں ایک بار پھر لندن جہاں پر موجود ہیں احمد زبری صاحب, سیاسی امور کے ماہر. السلام علیکم جناب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بہت شکریہ احمد زبری صاحب. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ جو کل سے صدر شاہ بنے ہیں, فرما روا بنے ہیں سعودی عرب کے سلمان بن عبدالعزیز, انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے پیشروں کی ہی پالیسیوں کو آگے بڑھائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ جب شاہ عبداللہ کی پالیسی پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو بہت سے سیاسی تجزیہ نگار جو سعودی عرب کے امور کے ماہر ہیں, ان کے بلائے ایک خود آپ کے یہاں غالباً واشنگٹن میں ہوتے ہیں یا لندن میں, علی احمد نام ہے, سعودی عرب کے امور کے ماہر ہیں, ان کا کہنا ہے کہ شاہ عبداللہ کے زمانے میں شاہی خاندان پوری طرح سے پورے ملک پر حاوی ہو گیا تھا اور اقتدار سے عوام کو دور دور اور کوسوں دور کر دیا گیا تھا, یعنی اقتدار اور تمام تر قوت کو شاہی خاندان میں لا کر مجتمع کر دیا گیا تھا, یعنی عوام ایک طرف اور شاہی خاندان ایک طرف. تو اگر یہ فاصلہ شاہی خاندان اور عوام میں یہ پالیسی طرح جاری رہی تو پھر آپ آئندہ کی جو صورتحال اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
افلان اگر اجازت دیجئے تو میں جتنا بھی سو کال شاہی خاندان سے ہے اس سے تعزیت پیش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے کم از کم مسلمان تھے. ان کی پالیسیوں سے صدہا اختلاف کیا جا سکتا ہے, جو چونکہ مسلمان تھے تو ہم یوں کہیں گے کہ انَ اللہ و انا الیہ راجعون. ان کی پالیسیوں کی جہاں تک بات ہے اور ہم سعودی عرب کو کس طرح دیکھ رہے ہیں, میں تو جزیرۃ العرب کہا کرتا ہوں آپ ہی کے پروگرام میں. جیسا کہ ان کے پیش جو ہیں کنگ سلیمان جو بنے ہیں, انہوں نے واضح طور پر کل کہہ دیا ہے کہ ہم اپنی پالیسیوں کو تبدیل نہیں کریں گے, یعنی وہی مرغے کی ایک ٹانگ اور ڈاک کے وہی تین پات. ہم تو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اور حالات کی ترقی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ وہ تبدیلیاں آنی چاہیے. اگر وہ 100% نہیں تو کم از کم 95-96% تو تبدیلیاں چاہیے. آپ دیکھیں ہپوکریسی جو ہے وہ ویسٹ کی, امریکہ کی, میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, وہ یہ ہے کہ وہ تو اپنے چیمپئن بنے ہوئے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی کے ماہر ہیں, ہمارے ہاں ڈیموکریسی ہے, یورپ میں ہے, اسرائیل میں ہے, لیکن جب بات آتی ہے سعودی عرب کی اور یو اے ای کی اور ایسے ممالک کی جہاں کے بالکل جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہاں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے, لوگوں پر جبر ڈھائے جاتے ہیں اور ان کی کوئی سے نہیں ہے, تو وہاں امریکہ خاموش ہو جاتا ہے, اس لیے کہ ان کے اپنے مفادات ہیں. اور میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ تیل امریکہ اپنی مرضی سے اپنی قیمت سے خرید رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ, اور اپنے جو جہاز وہ بیچتے ہیں وہ اپنی مرضی سے بیچتے ہیں. دیکھیں یہ ٹرائیکانومی جو ہے یہ کس طرح قائم رہ سکتی ہے دنیا میں. دنیا میں سپلائی اور ڈیمانڈ کی بات ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا, اور آئی ہوپ کہ آئی ایم رانگ, کہ نئے بادشاہ کے آنے کے ساتھ کوئی پالیسی, چونکہ انہوں نے واضح کر دیا کہ پالیسی تبدیل نہیں ہوگی. یہ جتنے بھی ظلم اور جبر ہوئے ہیں, ہم یہ چاہتے تھے کہ کم از کم ان کے جانے کے بعد, شاہ صاحب کے جانے کے بعد کچھ نہ کچھ حالات میں تبدیلی ہوگی, لیکن یہ جتنے بھی دنیا میں مسائل پیدا ہوئے ہیں مسلمان ممالک میں, ان کی کہیں نہ کہیں تانا بانا سعودی عرب سے ملتی ہے کہیں نہ کہیں. اگر یہ چاہتے تو اپنی پاور, جس طرح کے کنگ فیصل نے کو تھوڑی سی اپنی پاور شروع کی کر دی تھی اور ان کو شہید کر دیا گیا, یہ بھی چاہتے تو اپنے مسل کو, اس بلیک گولڈ کو استعمال کر سکتے تھے, کیونکہ دنیا میں ہر ملک میں اتنا تیل نہیں ہے سب ممالک کو ملا کے جتنا کہ سعودی عرب میں ہے, اور اس کی مسل پاور کو استعمال کرتے ہوئے کئی مسائل, جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا, عراق کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا, شام کا ہو سکتا تھا, کشمیر کا ہو سکتا تھا, میرے اپنے ملک میں کشمیر کا مسئلہ 60 سال سے اوپر ہو گئے ہیں وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. یہ اپنی مسل پاور, اپنا انفلوئنس استعمال کر سکتے تھے, لیکن الاس کہ جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ حالات تبدیل ہوتے نہیں نظر آ رہے. لیکن اللہ تعالیٰ, وَمَا كَرُوا اللَّهَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرُونَ, اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک منٹ میں, ایک سیکنڈ میں کایا پلٹ سکتا ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا, آپ کے میرے پیشروں نے فرمایا کہ وہ 6000 کسی زمانے میں 4000 پرنس اور پرنسسز ہوا کرتے تھے, آپ تو 6000 کے قریب ہیں. انہوں نے اپنی گرفت, اپنے مراعات دے کے, اپنے پاس سے نہیں مراعات دے کے, ملک کی دولت سے مراعات دے کے لوگوں کو خریدا ہوا ہے, اور اتنا خوف اور ہراس پیدا کیا ہے, کوئی بندہ تھوڑی سی غلطی کر جائے گردن زدی ہو جاتی ہے, اور خانہ کعبے کے سامنے گردن زدی کی جاتی ہے تاکہ کوئی اور آدمی کوئی جسارت نہ کر سکے. اس جسارت میں وہ ڈیموکریسی کی بات بھی آتی ہے, اپنے حقوق کی بات بھی آتی ہے. عورتوں کو وہاں گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے, نماز پڑھ سکتی ہیں خانہ کعبے میں, روزہ ہمارے ساتھ رکھتی ہیں, ہماری طرح سارے ان کے حقوق ہیں, لیکن وہ ڈرائیونگ تک نہیں کر سکتی. یہ لوگ اتنے خوف زدہ ہیں, اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں خوف زدہ ہیں. اگر ایک عورت گاڑی چلانا شروع کر دیا تو کیا ان کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا؟ نہیں. میں امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی, لیکن میں تھوڑا سا پیسمسٹ ہوں اس مسئلے میں. عموماً میں آپٹمسٹ ہوتا ہوں, لیکن اس مسئلے میں ذرا پیسمسٹ ہوں کہ کوئی حالات تبدیل. ہاں, جو نئی نسل ہے جس کو ہم شباب کہیں گے, ان میں اگر یہ شعور آ جائے, خاص کر کے جیسے وہ بعد گئے ہیں باہر کے ممالک میں پڑے ہیں, تو انہوں نے دیکھا ہے کہ دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے, اور اس کو بتدریج اپنے ملک میں رائج کریں, یا رائج کرنے کے لیے کوشش کریں, یا ان کو مجبور کریں کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ رائج ہوں. اگرچہ میں ڈیموکریسی کا 100% قائل نہیں ہوں, میں شورا کا قائل ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کیا جا سکتا ہے. بہت ساری, دا بگیسٹ روم ان دا ورلڈ از روم فار امپروومنٹ.
بہت شکریہ آپ کا. چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو, جہاں پر موجود ہیں ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار جناب قمر آغا صاحب. السلام علیکم جناب. قمر آغا صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سلمان بن عبدالعزیز, جو اس وقت اب صدر, معاف کیجیے گا, فرمانروا بنے ہیں, سعودی عرب کے شاہ بنے ہیں, وہ شاہی خاندان میں جو ایک طرح کا اختلاف اب اپنے عروج پر پہنچ رہا ہے اقتدار کے تعلق سے, کیا اس اختلافات کو دبا پائیں گے اور پورے خاندان کو اکٹھا رکھ پائیں گے؟
دیکھیے, یہ کہنا تو اس وقت بہت مشکل ہوگا کہ وہ کتنا ان کو کامیابی ملے گی. وہ خود کافی بیمار ہیں, کافی وقفے سے بیمار ہیں, اور بہت زیادہ وہ ڈیوٹیز بھی نہیں کر پاتے جو انہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ نئے ان کے جو کراؤن پرنس ہیں وہ بھی کافی بیمار رہتے ہیں, ان کی بھی صحت ٹھیک نہیں ہے, عمر بھی کافی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہاں, ڈپٹی کراؤن پرنس جو ہیں وہ زیادہ تر وہی امپورٹنٹ, سب سے امپورٹنٹ آدمی ہیں. فیملی کے اندر جو ان کے ڈسپیوٹ ہیں وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی سالو کر پائے گا, بہت مشکل ہے. جیسا کہ 6000 پرنسز ہیں, اور خاص طور سے ان کے اندر بہت ڈفرینسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تیسری جنریشن چوتھی جنریشن میں اب پہنچ گئے ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے یہ ہے کہ ہاں, لیکن دو چیزیں ضرور ہیں, نہ تو وہاں کی سعودی عربیہ کی کوئی فارن پالیسی یا وہاں کی جو اندرونی پالیسی ہے اس میں کوئی چینج مجھے آتا ہوا نظر نہیں آتا, چاہے ملک میں کچھ بھی ہو جائے. ہاؤس آف سعود اسی طرح بنا رہے گا آنے والے سمے میں بھی, और उसकी वजह यह है कि उनका अमेरिका के साथ बहुत करीबी रिश्ते हैं, जो अमेरिका चाहता है वहां पे वही होता है, और अमेरिका ने तय कर रखा है कि हाउस ऑफ साउथ से उनकी डीलिंग है, उनका एक एग्रीमेंट है ऑयल फॉर सिक्योरिटी का, कि जिसके मतलब ये होते हैं कि वो सस्ता तेल उनको देंगे, उसके बदले में अमेरिका उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। यानी अगर वहाँ के हालात बिगड़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स जल्दी ही आ जाएंगे और बड़ी तादाद में वहाँ पे, खासतौर से तेल के ऊपर और हाउस ऑफ साउथ को पकड़ने के लिए। बाकी मुल्क के अंदर जो भी होगा उनको इससे कुछ लेना देना नहीं, चाहे सिविल वॉर हो या जो जैसी भी हालत हो। तो इस तरह से उसकी कोई पॉलिसी जो है मुल्क के अंदर या रीजन के अंदर जो है, चाहे वो सीरिया हो, इराक हो, यमन हो या बहरीन हो, तो कोई पॉलिसी में चेंज मुझे नजर नहीं आता। या पैलेस्टाइन हो, उसके लिए ये कहना कि वो बहुत आगे लड़ेंगे बढ़ेंगे और उसके लिए कोई वहाँ पे कोई उस मसले को उठाया जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में वहाँ पे जो है गैप जो है वो आम जनता में और बादशाह के बीच में या हुकूमत के बीच में बढ़ता जा रहा है। एक बहुत बड़ा वहाँ पे पढ़ा लिखा मिडिल क्लास वेस्टर्न एजुकेटेड जो मगरबी देशों से पढ़ के आया है, जो कि चाहता है कि कुछ उसको आज़ादी मिले, कुछ वो चाहता है कि उसको उसका रोल हुकूमत के अंदर बढ़े, वो उसको मिलेगा नहीं, तो उसकी वजह से टेंशन बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि वहाँ पे एक क्लास बहुत बड़ा ऐसा भी है जो अलकायदा और इस किस्म की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनसे जुड़ा हुआ है, वो भी इस वैक्यूम में आने की कोशिश करेंगी और वहाँ पे पहले से मौजूद है। मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में वो और उनकी कोशिशें बढ़ेंगी, जैसा कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक सीरिया ने अभी स्टेटमेंट में भी कहा है कि वो जद्दोजहद वहाँ पे जारी रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि चेंज होंगे, हालात ज़रूर ख़राब होंगे, लेकिन ये सोचना कि वहाँ की हुकूमत पे कोई असर पड़ेगा अगले कुछ सालों के अंदर, तो नहीं होगा। जैसा भी है यही ट्रांजिशन इसी तरह से चलता रहेगा, सऊदी अरबिया भी इसी तरह से चलते रहेंगे। बात दरअसल ये है कि सऊदी अरबिया का मसला नहीं है, वहाँ पे ज़्यादातर हुकूमतें उस पूरे खत्ते में एक के बाद एक फेल होती चली जा रही हैं और ये पूरा खत्ता जो है ये एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन में बढ़ता चला जा रहा है। ये ताकतें जो हैं दहशतगर्द ये बहुत स्ट्रांग होती जा रही हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि उस पूरे खत्ते में ना तो कोई बड़ा मजहबी लीडर नज़र आ रहा है और ना ही कोई पोलिटिकल लीडर बड़ा नज़र आ रहा है जो इस बहरान को रोक सके। तो एक अजीब खलफिशार वहाँ पे बढ़ता जा रहा है और वो लगातार उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि उसका असर, क्योंकि ये खित्ता जो है बहुत इम्पोर्टेंट है
जी,
तकरीबन 50% तेल की सप्लाई यहाँ से होती है पूरे दुनिया को, 45 से 50 के बीच में, और तेल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कमोडिटी बन चुका है पूरी दुनिया के लिए, उसके बगैर एनर्जी के बगैर कोई काम नहीं चलता। तो इसलिए सभी को फिक्र रहती, सबकी नज़र रहती है तेल के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे बड़ी ताकतों का कब्जा भी बनता चला जाएगा, और ये बातें मैं अपनी नहीं कर रहा हूँ बल्कि जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि तेल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, वहाँ के लोग की अहमियत कम हो गई है, और उसी के चलते हुए सारी पॉलिसी बड़ी ताकतें अपनी बनाती हैं और उसी के हिसाब से वो अपना काम करती हैं। तो उस पूरी स्कीम जो है उनकी, उसके अंदर सऊदी अरबिया एक बहुत इम्पोर्टेंट देश है और वो उनके साथ ये दोनों के रिश्ते उसी तरह बने रहेंगे और ये उसी तरह आगे भी बढ़ते रहेंगे।
बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी अपने मोहतरम मेहमानों से, मौजूद मेहमानों से, मगर यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं, चलते हैं इस्लामाबाद जहाँ पर असद अब्बास साहब मौजूद हैं। असद अब्बास साहब, जब शाह अब्दुल्ला की कारकर्दगी पर नज़र डाली जाएगी आने वाली तारीख में, जो उनके बारे में तारीख लिखी जाएगी, तो जाहिर है कि शाम, यमन, इराक, जब इन मसलों का जिक्र होगा तो उसमें अलकायदा और दाइश को परवान चढ़ाने के ताल्लुक से जो जिक्र आएगा, तो उसमें शाह अब्दुल्ला की पॉलिसी को किस जाविये निगाह से देखा जाएगा?
देखिए जी, अब तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि शाह अब्दुल्ला जो हैं या सऊदी जो फरमा रवा हैं, और उसके साथ फिर ये कि उनकी पूरी स्टेट जो है उन्होंने, और कुछ उनके साथ जो खलीजी ममालिक थे, अरब लीग के ममालिक थे, उन लोगों ने, तमाम लोगों ने मिलकर इस यानी शाम के अंदर हालात को ख़राब करने, मिस्र के अंदर हालात को जो है दगरगूं करने, लीबिया के अंदर हालात जो है उनको مطلب اس نہج تک پہنچانے کے لیے یمن کے اندر جو صورتحال ہے اس کو خراب کرنے، یا اسی طرح سے مثلا یہ جو دہشت گرد گروہ جن کو ہم کہتے ہیں، یا ایک خاص اسلام کی ایک خاص یعنی تعبیر ہے اس کے عنوان سے ان لوگوں نے بہت اہم کردار کیا، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ہر یعنی خود ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہ سب سے بہترین الائز جو ہیں اس خطے کے اندر یہ لوگ موجود ہیں. تو مثلا تمام تر جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر خلفشار پیدا کرنے کے حوالے سے، مسلمانوں کے اندر کبھی بھی وحدت کے حوالے سے کوئی آواز جو ہے یہاں سے نہیں اٹھی ہے. اگر وحدت کی آواز اٹھی ہے تو وہ عرب لیگ کی، صرف عرب لیگ کے ممالک جو ہیں ان کی وحدت کی آواز جو ہے اس یعنی ان حکمرانوں کی جانب سے ہمیں سنائی دی ہے. کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ کسی ایک کاز کے اوپر، بلکہ یہ اس کاز کو جو کہ یعنی اگر ہم دیکھیں تو فلسطین کا کاز جو ہے وہ امت مسلمہ کے یعنی قلب کے اندر ایک خنجر کی مانند سے ہے. اس مسئلے کے حوالے سے ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی بھی اس پورے کے پوری بیلٹ سے یا یہ خلیجی ممالک سے کوئی ایسی آواز اٹھی ہو جو کہ وہاں کے عوام کی حقیقی طور پر ان کی جو ہے نمائندگی کرتی ہو وہ آواز، یا ان کی خواہشات جو ہے اس کو مثلا کہتے ہیں کہ اس کے مطابق ہو وہ آواز. بلکہ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی، یعنی اس کو یوں نہ سمجھا جائے کہ اس تنقید کو جو ہے بڑے مثبت انداز میں لینا چاہیے، کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ فلسطین کے حوالے سے کوئی ایسا بیان آیا ہو یا اسرائیل کو کوئی ایسی بات کی گئی ہو جس سے اسرائیل جو ہے وہ کانپ اٹھے؟ یا ہم نے کبھی دیکھا کہ مثلا تیونس کے اندر جو ہے وہ جب اس کا ڈکٹیٹر جو ہے وہ آ رہا تھا تو اس وقت ایسی کوئی بات کی گئی ہو کہ ویسٹرنز جو ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ نہیں، مسلم عوام کے قائدین جو ہیں وہ مسلم عوام کے ساتھ ہیں یا ان کے حقوق کے لیے جو ہیں وہ مطلب ان کی ہمراہی میں ہے؟ تو یہ تمام چیزیں یعنی تاریخ جب لکھی جائے گی تو اس میں واضح طور پر یہ لکھا جائے گا، یعنی مرسی حکومت کا خاتمہ جو ہے وہ عوام کی نمائندہ حکومت تھی، اس کے خاتمے کے اوپر جو ہے ڈھول بجانا، اس کے خاتمے کے اوپر اس کے خاتمے کے لیے فنڈنگ کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کبھی بھی تاریخ سے پنہا نہیں رہیں گی. ہم دیکھتے ہیں یزید کے دور کو، ہم نے دیکھا کہ یزید جو ہے اس کے پاس بہت طاقت تھی، بہت قوت تھی، اور اس نے تمام تر اپنی قوت کو اس طرح سمجھا کہ میں جو ہے حق کو دبا دوں گا یا میں تاریخ کو اپنے طور پہ لکھ لوں گا. لیکن آج 1400 سال کے بعد، یعنی تقریباً 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اس واقعے کو، تو آج تاریخ جو ہے وہ واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ یزید کا کردار کیا تھا، یزید نے کیا کیا تھا. تو اسی طرح سے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی عمل کریں، کوئی ایسا عمل کریں جس میں امت مسلمہ کا مفاد نہ ہو اور تاریخ جو ہے وہ آپ کو اچھا لکھے. آج تو لوگ آپ کی دولت کی وجہ سے یا آپ کی پیٹرو ڈالر کی وجہ سے یا آپ کی ڈپلومیسی کی وجہ سے یا وہ مائنڈ سیٹ جس کو آپ نے پروموٹ کیا ہے پوری دنیا کے اندر، اس وجہ سے شاید آپ کو تقدس بھی دیتے ہوں، آپ کا احترام بھی کرتے ہوں، آپ کی عزت بھی کی جاتی ہو. لیکن تاریخ جب لکھی جائے گی اور جب یہ لکھا جائے گا کہ اس دور کے اندر یا ان ادوار کے اندر مسلم امہ کے مسائل جو ہیں اس کے حل کے حوالے سے کیا کردار ادا کیا گیا، تو اس میں تاریخ جھوٹ نہیں بول سکے گی. اس میں بتائے گی کہ 65 سال تک فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ لٹکا رہا. اس میں تاریخ جو ہے یہ لکھے گی کہ فلسطینی جو ہیں وہ اپنے گھروں سے 65 سال بے گھر رہے، اور یہ حکمران جو تھے یہ اس وقت سب موجود تھے. تاریخ لکھے گی کہ مسلمان امہ جو ہے وہ وسائل کی بہتات کے باوجود، وسائل کی یعنی بے انتہا وسائل ہونے کے باوجود جو ہے وہ قسم پرسی کی زندگی گزارتی رہی. تاریخ لکھے گی کہ مسلمان ایک بہت بڑی قوت تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے رسول اکرم کے خلاف جو ہے وہ توہین آمیز حرکتیں ہوتی رہیں، اور اس وقت کے مسلمان حکمران جو ہے وہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے. اور بلکہ نہ صرف یہ کہ خاموش تماشائی بنے، بلکہ ان مغربی قوتیں جو کہ اس توہین کی مرتکب ہو رہی تھی ان کی گود میں جا کر بیٹھے رہے اور ان کے اتحادی بنے رہے. تاریخ کو ہم خاموش نہیں کر سکتے. تاریخ کی سچائیاں جو ہے، تاریخ ہمیشہ سچ لکھتی ہے. ہماری آئندہ آنے والی نسلیں 100 سال بعد، 200 سال بعد، 500 سال کے بعد یہ جانیں گی، یہ دیکھیں گی کہ فلسطین کا مسئلہ، یعنی جب اس وہ فلسطین کے معاملے کے اوپر ریسرچ کریں گی تو وہ سوچیں گی کہ اس وقت کے حکمرانوں نے اس وقت کیا کیا تھا، کون سے حکمران تھے جنہوں نے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے، ان کی مقاومت کے لیے، ان کی مزاحمت کے لیے ان کا ساتھ دیا تھا، اور کون سے حکمران تھے جو کہ دشمن کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور ہمیشہ ان کے کمر میں جو ہے خنجر گھونپتے تھے. یہ چیزیں جو ہیں یہ تاریخ کی حقیقتیں ہیں اور ان حقیقتوں کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا. یہ چیزیں جو ہیں یہ آنے والی مسلمان نسلیں جو ہیں ان کو دیکھیں گی. اور یعنی آج کے حکمرانوں کو یعنی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے سبق بھی لینا چاہیے کہ آخر کار انہوں نے خداوند کریم کے حضور جانا ہے اور مطلب اپنے دنیاوی مفادات کے لیے اپنے وقتی مفادات کے لیے ایسے کام نہ کریں جس سے امت مسلمہ جو ہے انہیں کل برے نام سے یاد کرے یا کل ان کے حوالے سے جو ہے بری ایک سوچ جو ہے وہ عوام کے اندر پیدا اور تاریخ میں ان کا نام جو ہے وہ اچھے الفاظ میں نہ لیا جائے.
لندن اسٹوڈیو چلتے ہیں زبیر صاحب. زبیر صاحب آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا مغربی ملکوں کے سبھی رہنماؤں نے بہرحال اپنے اپنے پیغامات میں جو الفاظ استعمال کیے. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کا حق نہیں یا اور بھی بہت سارے بنیادی جو حقوق ہیں وہ حاصل نہیں. وہاں پر اگر اصلاح کے لیے بات کی جاتی ہے تو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے اور عمر قید اور حتی پھانسی تک کی سزائیں بھی دی جاتی ہیں اور یہ عام بات ہے. تو جس ملک میں ڈرائیونگ پر بھی پابندی ہو خواتین اور بہت سے ان کے جو حقوق ہیں وہ پامال کیے جا رہے ہوں تو بہرحال ایسے ملک کے حکمرانوں کے لیے یہ کہا جائے کہ بہت ہی اصلاح پسند رہنما تھے اور صدر اوباما جو ہے وہ 27 جنوری کو وہاں پہنچ رہے ہیں اور آج جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ مختلف مغربی ملکوں کے جو حکام اور رہنما وہاں پر پہنچے اور پہنچنے کا ان کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ جو اوباما اور دیگر حکام جو سعودی عرب فوری طور پر پہنچ رہے ہیں تو ان دوروں کا کیا مقصد خالص تعزیتی جملے ادا کرنا ہے یا یہ ظاہر کرنا اور خاندان آل سعود کو یہ بتانا ہے کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں اور آپ کو ہمارا اتحادی بن کر رہنا ہوگا؟
جی ان کا مقصد صرف یہ ہے, ان کو کیا فکر ہے کہ کوئی آدمی مر جائے یا کوئی آدمی زندہ رہے. اگر کسی مسلمان کے مرنے پہ ان کو افسوس ہوتا تو یہ خود بھی مسلمان بن جاتے. خیر دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو آل ٹوگیدر. یہ صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ اپنی پوری ڈکٹیشن, اور صاحب دیکھیں صرف ایک کوئی صدر یا کوئی وزیر اعظم نہیں جا رہا, ان کے پاس پورا اینٹوراج ہوگا. اکنامکس ایکسپرٹ ہوں گے, ریلیجیس ایکسپرٹ ہوں گے اور دوسرے کئی لوگ ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو جو نئے لوگ برسر اقتدار آئے ہیں ان کو ایک خوف بھی انہیں پیدا کریں گے کہ اگر آپ نے وہ لائن جو ہم جو کہتے ہیں اس کو ٹو نہ کیا تو آپ کے ساتھ یہ کچھ کیا جا سکتا ہے جو صدام حسین کے ساتھ کیا یا کسی اور کے ساتھ کر سکتے ہیں. اور دوسرا ہے کہ ان کو ایڈوائس بھی کریں گے کہ بھائی آپ اس طرح نہیں اس طرح کریں. جس طرح پہلی جماعت کے بچے کو ڈکٹیشن دی جاتی ہے, میرا جو تجربہ ہے لندن میں 50 سال رہنے کے بعد وہ یہ ہے کہ ان کو اس طرح کی ڈکٹیشن دی جاتی ہے اور اسلام کے متعلق جو خیالات لوگوں کے تصور میں ہیں کہ بھائی اس مسلمان زناکاری نہیں کرتے, شراب نہیں پیتے, یہ نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے, حکمران صاف گو ہیں اور حکمرانی اچھی کر سکتے ہیں, یہ سب سپرفیشل باتیں ہیں. اندر سے یہ ان کو اکساتے ہیں کہ یہ کرو, فحاشی پیدا کرو. اور جس طرح کے شاہ کے زمانے میں ایک معاہدہ تھا, تیل کا جو معاہدہ تھا اس کی دوسری سائڈ جو تھی سکے کا دوسرا رخ, میں تاریخ دان بھی ہوں, اس کا دوسرا رخ یہ تھا کہ آپ فحاشی پھیلائیں ہم اپنی آنکھیں بند کر دیں گے تاکہ لوگ جو ہے فحاشی کی طرف زیادہ جلدی مائل ہو جاتے ہیں, گانوں کی طرف فحاشی کی طرف زیادہ لوگ مائل ہو جاتے ہیں, ان کو اپنی یہ خبر نہیں ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں, تمہیں کیا وہ پوچھیں گے. ہاں جی شاد سے کہا جاگتا رہا اور چور سے کہے کہ وہ تو چوری کر, یا کچھ ایسے کچھ ڈائلاگس ہیں. تو ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کو ایک تو یہ تنبیہ کریں, ان کو یہ کریں کہ ان کو مشورہ دیں, ان کو کئی طریقوں سے ان کو یہ کہیں گے کہ آپ اپنی روش. تو شاہ صاحب نے جو موجودہ شاہ ہیں جو نئے آئے ہیں انہوں نے تو صاف کہہ دیا ہے, اور ان کی ایک بانجی تھی بتیجی غالباً, آج ٹی وی پہ بی بی سی پہ میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی ہمارا کلچر ہی ڈفرینٹ ہے, ہم ڈیموکریسی میں ایسی باتوں میں ایسے جنجاٹ میں نہیں پڑھنا نہیں چاہتے, ہم ایک ٹرائبل قسم کی سوسائٹی ہیں. یعنی اس چیزوں کو یہ اجاگر کریں گے کہ بھئی آئی ٹرائبل ہیں. آج 20-25 یا 40 ہزار جو ان کے محافظ ہیں ان کو مراعات دی جاتی ہیں, ان کو تو اپنی مراعات کی غرض ہے, یہ نہیں ہے کہ ڈیموکریسی ہے یا عوام کے وہاں حقوق ہیں یا نہیں ہے. میں کم از کم 7 بار الحمدللہ 7 بار میں حجاز مقدس کا میں سفر کر کے آیا ہوں, اور جب میں ڈرائیوروں سے پوچھتا ہوں مجھے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ مخابرات ہیں, لیکن میں ایسے طریقے سے بین اے جرنلسٹ ایز ویل وہ ایسے طریقے سے میں سوال کرتا ہوں کہ ان کو یہ شک بھی نہ پڑے. اور میں تو وہ جنت البقیع میں گرفتار بھی ہوا ہوں, خیر یا دس اے ڈفرنٹ اسٹوری آل ٹوگیدر. میں ان کی یہ سارے گئے ہیں یہ ڈکٹیشن دیں گے. تیل کی اپنے میرے ایک بھائی صاحب نے اعلان کیا, تیل دیکھیں جی تیل کی ابھی تک تو کچھ نہ کچھ فوقیت ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ 15 اور 20 سال کے اندر اس تیل کی کوئی ایک پینی کے برابر بھی وقت نہیں رہے گی. آج بھی لندن کی گلیوں میں, نیو یارک کی گلیوں میں, اپنے واشنگٹن کی گلیوں میں ایسی کاریں چل رہی ہیں جو صرف 5%.
بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ زبیر صاحب, بہت شکریہ.
پروڈکشن ان کاروں کی ہو رہی ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس کر گئی ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا, ہم مزہ چاہتے ہیں آپ سے. وقت ہمارا چونکہ اب بہت ہی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. قمر آغا صاحب, آپ دیکھیں کہ شاہ عبداللہ کے انتقال کے فوراً بعد عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت جو تیزی سے گر رہی تھی, نہ صرف یہ کہ تھمی بلکہ ان میں اضافہ بھی ہوا. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو تیل کی قیمت تیزی کے ساتھ گری تھی اس میں ظاہر ہے کہ شاہ عبداللہ کا بنیادی رول تھا. تو اس پالیسی کے تحت آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ موجودہ جو اب شاہ ہیں سعودی عرب کے, کیا وہی پالیسی جاری رکھیں گے یا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی, جیسا کہ تیل کی قیمتوں میں تھوڑا سا ہی صحیح اضافہ ہوا ہے؟
دیکھیے یہ ابھی کہنا مشکل ہوگا, اگلے کچھ دو ایک ہفتے کے بعد اس کے بارے میں پتہ چلے گا. اب ایسے کوئی انڈیکیشن نہیں ملا ہے جو یہ بتائے کہ اس میں تیل کی قیمتوں میں کوئی سعودی عربیہ اپنا پروڈکشن کم کر دے گا یا سعودی عربیہ اس طرح. اس لیے کہ جو وہاں سے رپورٹس آئی ہیں اس میں صاف صاف انہیں نے کہا ہے کہ ہم پرانی پالیسیز کو آگے بڑھائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دو وجہ سے کم کی گئی ہیں قیمتیں, اس کا سیدھا اثر ایران, رشیا, وینزولا, کیوبا یا ان دیشوں پہ پڑ رہا ہے جو امریکن پالیسی کے خلاف اس خطے میں ہیں یا دوسرے ملک ہیں پوری دنیا میں جو پھیلے ہوئے ہیں. اور یہ ایک سوچی سمجھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پالیسی کے تحت یہ سب کام ہوا ہے اور اس میں ابھی جلدی نہیں کریں گے, اور ان کا مقصد کچھ اور ہے. اس سے جو رزلٹ نتیجے وہ چاہتے ہیں ابھی اس کو ان کو پوری طریقے سے نہیں ملے ہیں. رشیا کے اوپر ہم لوگ کو دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کے نتیجے آتے ہیں, ایران سے کیا ان کے نتیجے ملتے ہیں اس کے. دوسری بات یہ ہے کہ تیل کی قیمتیں ایک دم سے بڑھائی بھی نہیں جا سکتی, اس لیے کہ اس میں ٹائم لگتا ہے. اور ان لوگوں نے صاف کہا ہے کہ سعودی عربیہ نے بھی کہا ہے اور دوسرے ممالک نے بھی وہاں کے آس پاس کے ہیں جو جن کے بہت قریبی رشتے امریکہ سے ہیں, ان سب نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم تیل کا پروڈکشن کم کریں گے تو ہمارے جو گاہک ملک ہیں, جو ملک ہم سے خریدتے ہیں, وہ ان سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جائے گا, وہ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, اس لیے لہٰذا ہم اس کو کم نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی ویسے ہی چلے گی. اور جہاں تک سوال یہ ہے کہ تیل, محض میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کار کے استعمال میں نہیں آتا ہے, اس سے بہت سے ایسے چیزیں ہیں, اس کے بائی پروڈکٹس بہت ہوتے ہیں, جیسے پلاسٹک ہے, جیسے یوریا ہے, فرٹیلائزر ہے, کپڑے جو ہم پہنتے ہیں آج کل زیادہ تر اسی سے بنتے ہیں, ٹیرین اسی کا ہے, زیادہ تر میڈیسن کمپنیز میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, کمپیوٹر چپس اس سے بنتے ہیں, اس سے کئی سو انڈسٹریز جو ہیں وہ اسی کے اوپر منحصر ہے اور اسی سے چلتی ہے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.